بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر ینصرنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إرشاد ہوتا ہے کہ خدا کسی قوم کی کسی گروہ کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے یعنی آپ اپنی قسمت کو خود لکھوا سکتے ہیں اپنے نام اعمال چنانچہ لکھ رہے ہیں اسی طرح سے اپنے مستقبل کو بھی آپ خود لکھ سکتے ہیں نام اعمال آپ کے کیے ہوئے عمل ہے لیکن کرنے سے پہلے کیا بننا ہے وہ بھی آپ خود لکھوا سکتے ہیں انسان کو خدا نے اتنا آزاد خلق کیا ہے کہ اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے چنانچہ بدقسمت انسان بھی اس کے انحطاط کے بھی کوئی حد نہیں ہے آپ کے سامنے ائمہ اطہار انبیاء الہی کی مثال بھی ہے آپ کے سامنے فرعون و حامان و یزید و بنی امیہ و ان کے آقاؤں کی بھی مثالیں ہیں تو انحراف کی وجہ کیا ہے ان وجوہات کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ہمیں اپنے معاشرے کو نجات دے سکے وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے آخری کوشش کی ایک یہ تھا کہ اسلام کو بچائے دوسرا یہ تھا کہ اسلامی نظام بنائے اور انسانوں کو امامت کے سائے میں زندگی گزارنے کی موقع فراہم کرے کیونکہ اسلام کا مقصد امامت کے ہدایت اور امامت کے قیادت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے آپ خود دیکھیں یزید کی قیادت سے اسلام کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہے تو امام نے یہی قیام کیا یہ قیام جانتے ہوئے کیا ہونے والا ہے یعنی آپ جانتے امت اتنے گر چکی ہے کہ آپ تنہا پیاسے ذبح ہو جائیں گے آپ بارہا خبر دی آپ نے بلکہ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک خاتم سے لے کر امام حسن تک سارے نے خبر دی آپ بھی اپنے علم امامت سے جانتے ہیں حالات بھی ایسے ہی تھے مدینے سے جب آپ تشریف لا رہے تھے بہت سو نے منع کیا چاہے اپنے تھے چاہے اغیار تھے سب ایک زبان ہو کر کہہ رہے تھے کہ مولا آپ جائیں گے آپ کو شہید کریں گے آپ کی اتنی عظمت ہے اسلامی معاشرے میں جب آپ کو شہید کریں گے پھر کسی مسلمان کا اسلامی اقدار کا خیال نہیں رکھا جائے گا سب پامال ہو جائے گا امام سب کو جانتے ہوئے آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے تو قربانی دینے کے لیے آئے تاکہ اسلام کو بچا سکے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ فوری کامیابی کو تو امکان نہیں تھا, خود امام نے خبر دی ہے, لیکن کچھ مقابلہ, مبارزہ, جنگ ایسی ہوتی ہے جس کے دوررس نتائج ہوتے ہیں. کچھ کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے نتائج دوررس ہوتے, فی الحال شاید نتیجہ نہ ملے. کچھ جنگ کے نتائج, فعالیت کے نتائج مقصد میں کامیابی کا باعث بنتا ہے, عسکری کامیابی کا باعث نہیں بنتا ہے. امام کے اس قیام کا نتیجہ مقصد کی کامیابی تھی, عسکری کامیابی مد نظر نہیں تھا, عسکری کامیابی مد نظر نہیں تھا. خود خدا نے بھی حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خدا تک اور قیامت تک کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ آسمان سے فرشتہ بھیج کر یا پتھر بھیج کر اہل باطل کو شکست دے رہے ہو. نہیں, خدا نے انبیاء کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے رائے حق کی نشاندہی کی ہے, اہل حق کی قیادت کی ہے تاکہ اہل حق حق کے حصول کے لیے کام کرے. چنانچہ اہل باطل باطل کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں. اہل باطل کی محنت کوشش کا نتیجہ یہی دنیاوی مفادات ہے. دنیوی مفادات کا حصول بھی ممکن یقینی نہیں ہے, 50% امکان ہے. ہمارے سیاست مداروں کو دیکھیے, یا جیل یا پھانسی یا اقتدار, یقینی نہیں ہے. اس کے باوجود اہل دنیا کوشش کرتے ہیں. تو اہل آخرت چاہے شہید ہو جائے, احد الحسنیین, جنگ بدر میں یہ آیت نازل ہوئی نا, دو سعادت میں سے ایک سعادت آپ کو نصیب ہوگی, یا شہادت یا کامیابی, جنگ میں کامیابی یا شہادت, دونوں کامیابی ہے. ایک باطنی کامیابی, ایک ظاہری کامیابی. جنگ کے دوران ایران عراق کے وہاں کے مجاہدین کے یہ نعرہ ہوتا تھا, یا زیارت یا شہادت, یا شہید ہو جائیں گے یا حسین کی زیارت کریں گے. زیارت بھی ایک معنوی کامیابی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خود امام مکے سے جب نکلنا چاہتے تھے, آپ نے بنی ہاشم کو مختصر خط لکھا, فرمایا من لحق بنا استشهد, جو ہمارے کاروان میں ملحق ہوگا, ہمارے ساتھ کاروان میں آ ملے گا, وہ شہید ہو جائے گا. ومن تخلف, اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, ہمارا کاروان میں شامل نہیں ہوتا ہے, لم یبلغ الفتح, وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوگا. تو یہاں کون سا فتح ہے؟ مقصد کے فتح ہے. کامیابی, کامیاب کیا ہے؟ مقصد تک پہنچنا. کام مقصد کو کہتے ہیں, یا حاصل کرنا مقصد کا حصول. تو شہید بھی ہے مقصد کے حصول بھی ہے, وہی مقصد کی کامیابی. دوررس نتائج رہتی دنیا تک قیام حسین کے نتائج ملتے رہیں گے. خود آخری امام کے انقلاب, عالمی انقلاب میں سب سے زیادہ مؤثر عامل قیام کربلا ہے. قیام کربلا, عاشورا, مدرسہ حسینی, وہ عظیم درسگاہ ہے جس میں ہم لشکر تیار کرتے ہیں اسلام کے لیے, امامت کے لیے, ظہور کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جانتے ہوئے امام نے قیام کیا, کیونکہ انحطاط کو آپ سمجھتے تھے, قوم منحط ہو گئی ہے, پست ہو گئی ہے, اتنے پستی کی طرف یہ قوم جا رہی ہے. جس قوم کا سربراہ یزید اور یزید جیسے حکمران ہو, تو وہ قوم کس طرح سے سعادت کے راستے پر گامزن ہو سکتی ہے؟ تو اس کے باوجود آپ نے قیام کیا تھا. یہ انحطاط کی وجوہات کیا تھے؟ اور آپ اب تک یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتے آئے, انحطاط کے وجوہات میں اجتماعی وجوہات, ایک نفسیاتی وجوہات ہوتا ہے وہی نفس امارہ کی پیروی, لیکن اجتماعی وجوہات میں سب سے اہم حکومت, حکومت غلط ہاتھوں میں آ جائے طویل عرصے تک, لمبی مدت تک, تو عوام کو بھی اپنے جیسا بناتی ہے. ابھی ہم فرض کیجیے پاکستان میں ہیں, کچھ لوگ دوسرے ممالک میں ہیں, اہل بیت کے ماننے والے 14 معصوم کو مانتے, 12 امام کو مانتے, ناصر البلاغہ کو مانتے, اصول کافی کو مانتے ہیں, لیکن ہمارا جو بھی پاکستان میں ہو یا دوسرے ممالک میں ہو, اس ملک کے دوسروں سے کوئی مختلف نہیں ہے کردار کے لحاظ. حکمرانوں کا اثر اس طرح سے ہوتا ہے, کردار کے لحاظ سے, پاکی کے لحاظ سے زیادہ فرق نہیں ہے. انسان بے بس تو نہیں ہے, پاک ترین بن سکتا ہے. فرعون کے گھر میں ایسی عورت ہے جو فرعون کے زوجہ بھی ہے, دعا کرتے خدایا مجھے جنت میں اپنے پاس ایک مکان, ابن لی بیتن عندک فی الجنہ, اپنے پاس سے مراد یعنی قرب خدا. یہ اور حضرت نوح, حضرت لوط کے گھر میں جو عورتیں تھیں, کیا ہے, فخانتا ہوں, انہوں نے خیانت کی, کوئی فائدہ نہیں ملا نبی کی زوجہ ہونے سے. یعنی انسان ایسا آزاد ہے, عرض کیا, بعض بزرگان خوبصورت مثال دی, عرش خدا پر اثر کرتا ہے. لوح محو اثبات, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, جس چیز کو چاہے خدا مٹا دیتا ہے انسان کی قسمت سے, تقدیر سے, جس چیز کو چاہے خدا لکھ دیتا ہے, کہ تو اس کی وجہ خود انسان کے ارادے ہے, انسان کے ارادے کے مطابق اس کی قسمت بدل جاتی ہے. لوح محو اثبات میں آپ دعا کرتے ہیں, آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. آپ خدا نخواستہ بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو شفا پائیں گے, نہیں جائیں گے تو ممکن ہے بدتر ہو جائے. ہمارے ہاتھ میں ہماری تقدیر, نظام الہی نظام ہے. لیکن تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اسباب و عوامل انحطاط کے امام دیکھ رہے تھے, اور مسلمان انحطاط کی طرف جا رہے تھے, تو اسی لیے آپ چاہتے تھے اپنے خون کے ذریعے امت کو مزید انحطاط سے روکے, نہ صرف اس وقت کی امت کو بلکہ پوری تاریخ میں انسانیت کو, مسلمانوں کو. آپ کربلا میں جب امام بہت سخت حالات میں تھے, زمین پر گرے ہوئے تھے, اس حد تک سخت حالات میں تھے کہ ان کو شک ہوا کہ حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے, تو کہا پتہ چلنے کے طریقہ یہ ہے کہ خیمہ گاہ پر حملہ کرو, اگر حسین زندہ ہے تو منع کریں گے. جیسے ہی خیمہ گاہ کی طرف حملہ کرنے لگے تو آپ نے سر اٹھایا, فرمایا شیعۃ آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان کے شیعو, ان لم یکن لکم دین, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, وہ کن تم تخاف لا تخافون المعاد, معاد کا خوف بھی نہ ہو, فکونوا احرارا فی دنیاکم, کم از کم دنیا میں ایک آزاد انسان بنو, ایک شرافت والا انسان بنو. آپ جانتے کچھ انسان با شرافت ہوتے, با شخصیت ہوتے, آزاد انسان ہوتے. شیعہ آل ابی سفیان کے اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ جو بہت کوشش کرتے ہیں سارے کربلا والوں کو شیعہ ثابت کرنے کی, امام کئی مقامات پر ان کو شیعہ آل ابی سفیان کہتا ہے. ان کے کمانڈر جب امام نماز پڑھنا چاہتے تھے, کہا آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی, تو ایک شیعہ ایسا کہہ سکتا ہے جتنا بھی مجرم ہو, ظاہر ہے عقیدہ کا بھی مسئلہ ہے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انحطاط, اس کی ایک اہم وجہ فتوحات ہے. فتوحات پر تو عام طور پر مسلمان بڑے فخر کرتے ہیں, لیکن فتوحات ان مسلمانوں کے انحطاط کا ایک اہم وجہ ہے. لیکن فتوحات والوں کی اتنی طاقت ہے کہ کوئی کھل کر نہیں بول سکتا, تو آپ دیکھیں مسلمان کیوں جیت گئے ایران پر اور روم پر، دونوں سپر طاقتیں تھیں ایک زمانے، 20-30 سال پہلا دو سپر طاقت سمجھانا آسان ہوتا تھا، ایک امریکہ تھا دوسرا روس تھا۔ ابھی روس میدان سے نکل گیا، چین کوشش کر رہا ہے اس کی جگہ لے لے، لیکن فی الحال ایک سپر طاقت ہے، دونوں ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر جو لایا وہی صرف ایک سپر طاقت رہنے سے لایا۔ تو دو سپر طاقتیں تھیں، دونوں کو مسلمانوں نے شکست دی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اتنا روم اور ایران والے وہاں پر حکومت بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ان پر قبضہ بھی نہیں کیا، قبضہ کرنا بہت معمولی بات تھی ان کے لیے۔ اب ایسے عرب اسلام کے بعد اتنے طاقتور ہو گئے کہ روس، یا بہتر کہوں روم اور ایران دونوں کو شکست دی۔ اس شکست کی وجوہات، ایک اہم وجہ تو یہی ہے کہ اسلام میں مجاہدین کے جو مقام ہے، جو ثواب ہے، اس کی وجہ سے مجاہد از تہ دل لڑتے تھے۔ ہمارے پاکستان کے افواج بھی جب جنگ کرتے ہیں، جہاد کی نیت سے لڑتے ہیں، جذبہ کے ساتھ لڑتے ہیں، اسی لیے انڈیا کے مقابل میں اگرچہ تعداد کم ہے لیکن نتائج بہتر دیتے ہیں۔ تو جذبہ جہاد کے ساتھ لڑنا، یہ ایک وجہ ہے کامیابی کا۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ جو مجاہدین لڑتے تھے تو غنائم جنگی بہت ملتا تھا، مسلمانوں سے ایرانیوں کو رومیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ بڑے دولت مند لوگ ہوتے تھے، تو بہت سے غنائم کا ایک حصہ خود مجاہد کو دیا جاتا تھا اور ایک حصہ حکومت کے پاس جاتی تھی۔ تو غنائم کی فراوانی تو مزید شوق کا باعث بنتا ہے۔ ابھی یوکرین میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں نا، کہتے $3,300 دیا جائے گا۔ اب وہاں پر یہ جو آذربائیجان ہے، تکفیری شیعوں کو دنیا کا سب سے بدتر کافر سمجھتے ہیں، وہ آذربائیجان میں شیعوں کی مدد کے لیے گیا ارمنیوں کے خلاف، پیسہ ترکی کی قیادت میں، پیسہ کے لیے۔ تو پیسہ بھی باعث بنتا ہے انسان جنگ کے لیے جائے، یہ دوسرا وجہ۔ تیسرا وجہ یہ تھا کہ روم اور ایران نے آپس میں اتنی جنگ لڑی تھی کہ ایران کے 3 بادشاہ مختصر مدت میں ختم ہو گئے تھے۔ قدیم زمانے میں آج کل کی طرح سسٹم مضبوط نہیں ہوتا تھا، بادشاہ بدلنے سے پورا سسٹم گرام گر جاتا تھا، اسے 3 بادشاہ بدل جائے تو حکومت بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ مکے میں جب مسلمان تھے اس وقت ایران والے جیت گئے، تو مشرکین مکہ نے کہا مسلمانوں سے کہ دیکھو مشرک، ایران والے مشرک، ان کا جیتنا، روم والے جو خدا پرست سے، ان کا ہارنا ایک قسم کے علامت ہے کہ ہم آپ پر جیت جائیں گے۔ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو خلیفہ اول اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ساتھی جو مشرکین تھے، ان کے ساتھ ایک شرط کی، کیونکہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ روم کے پہلی آیت، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، روم والے مغلوب ہو گئے آپ کے نزدیک سرزمین میں، اور وہ اب مغلوبیت کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین۔ تو 3 سال کہا تھا ابو بکر نے وعدہ، پیغمبر کے پاس آ کر کہا میں نے ایسی شرط کی ہے، تو آپ نے فرمایا اشتباہ کیا تم نے، بضع کا معنی 3 سے لے کر 9 سال تک ہے، 3 سے لے کر 9 سال تک ہے، آیت نے بضع سنین کہا، تو جاؤ تبدیل کرو۔ تو گیا اور ان سے کہا کہ نہیں، 3 سال والا جو ہے معاہدہ باطل، 3 سے لے کر 9 سال تک۔ اس وقت مدینہ پہنچے تھے، تو وہاں پر ایران والے ہار گئے، روم والے جیت گئے، بالکل آیت کی خبر، قرآن کے غیبی اخبار میں سے ایک یہ خبر بھی ہے کہ خبر دی تھی بضع سنین میں روم والے غالب آئیں گے، اور غالب بھی آ گئے۔ تو ایران اور روم کے مسلسل جنگوں کی وجہ سے دونوں کمزور ہو گئے تھے، خصوصاً ایران تو تین بادشاہ مسلسل مختصر مدت میں مرنے کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو چکا تھا. اور ایک وجہ بھی تھا، وہ یہ تھا کہ عرب لوگ جنگ کے عادی تھے، پوری زندگی تھوڑے سے پانی کے لیے جنگ کرتے تھے، تھوڑا سا سرسبز چراگاہ کے لیے جنگ کرتے تھے، جنگ بھی سالیانہ سال جنگ لڑتے تھے، تو جنگ کے عادی تھے. جنگ کے عادی جو لوگ کے جنگ کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، ابھی فرض کیجئے طالبان تھکتے ہیں، 40 سال سے زیادہ ہوا ہے، کیونکہ باہر سے جنگ نہ کر اپنے اندر لڑتے رہتے ہیں، تو اسی لیے عادی ہے اس جنگ کے. اور اس کے علاوہ جنگ میں سختیاں برداشت کرنا پڑتا ہے، سفر میں جانا پڑتا ہے، اور یہ مسائل ہیں. تو یہ لوگ جو عرب تھے وہ ویسے ہی سفروں کی زندگی، ان کی زیادہ زندگی کا اکثر حصہ سفروں میں گزرتا تھا، کوچ کرنے والے لوگ تھے، شہر نشین بہت ہی کم تھے. ان تمام وجوہات کے بنا پر عرب جنگ میں زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے، یہ سارے وجوہات. اس کے علاوہ روم اور ایران والے اپنے عوام پر ظلم کرتے تھے، ظالم بادشاہان تھے، اور ان علاقوں کے لوگوں نے سن رکھا تھا کہ اسلامی نظام میں عوام پر ظلم نہیں ہوتا ہے. تو خلفاء بھی اپنے مفاد کے مطابق، اپنی خلافت کے مفاد کے مطابق ظلم کرتے تھے، جہاں ظلم کرنے سے ان کے خلافت کو نقصان ہو تو وہ نہیں کرتے تھے کم از کم اس وقت، کیونکہ خرابی بھی آہستہ آہستہ آئی ہے نا، ایک دم تو خراب نہیں ہوتے. جو مجاہدین جہاد کے لیے جاتے تھے ان کے پاس بھی روح اسلامی، روح تربیت پیغمبر موجود تھی، خامخواہ ظلم نہیں کرتے تھے. تو یعنی ان دو ملکوں کے عوام اپنے حکمرانوں سے خوش نہیں تھے اور اسلامی لشکر کے آمد کے انتظار میں تھے. ان تمام وجوہات کے بنا پر آسانی سے فتح ہوا، آسانی سے فتح ہوا. یہ تمام عوامل موجود ہو، کوئی بھی حکمران ہو فتح اس کے نصیب میں ہے. لیکن عیب یہ ہے کہ پیغمبر خدا فرماتے ہیں قل ھذی سبیلی ادعو الیہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی فرماتے ہیں اصحاب پیغمبر کے بارے میں حملوا بصائرهم على سیوفهم، انہوں نے اپنی تلواروں پر بصیرت اٹھا کر جنگ کی، یعنی بصیرت کے ساتھ جنگ لڑی، تربیت کے ساتھ. یعنی جب جنگ کرتے تھے مجاہدین کی بھی صحیح تربیت، فتح ہونے والے علاقوں کی بھی صحیح تربیت کرتے تھے، اس وقت بہت بہترین. دین کا مقصد سرزمین فتح کرنا نہیں ہے، نہ ہٹلر کی طرح ہے، نہ چنگیز کی طرح ہے، نہ سکندر کی طرح ہے. دین کا مقصد دلوں کو فتح کرنا ہے، حیوان نما انسان نما حیوانوں کو حقیقی انسان بنانا ہے. اس کے لیے فاتحین، صاحب بصیرت، صاحب عمل ہونے کی ضرورت. اس کے خیال نہیں رکھا گیا پیغمبر کے بعد. جس طرح سے دنیا کے فاتحین سرزمینوں کو فتح کر کے اپنے دولت میں اضافہ کرتے ہیں، یہی کام کیا گیا. وہ اسلام کا جو ہدف ہے، وہ خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں کوئی بھی آدمی مسلمان ہو جاتا اس کو حکم تھا کہ آ جاؤ مدینے میں تاکہ تعلیمات اسلامی بھی حاصل کرے، ایک اسلامی ماحول میں اس کی تربیت ہو جائے. اسلامی ماحول میں، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے انسانوں پر، فکر علم کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے پوری ثقافت، پوری تربیت حاصل کرتا ہے. انسان پر دوست کا سب سے زیادہ اثر کس وجہ سے؟ علمی نہیں ہے، یہ وہی روحانی اثر ہوتا ہے، روحیہ پر اثر ہوتا ہے. اب اس کی ضرورت تھی کہ جس سرزمین کو فتح کر اس سرزمین میں روح اسلامی ڈال دے، تربیت کرے. یہ انتظام نہیں کیا گیا، بلکہ سرمایہ کہ دریا بہنے لگا عالم اسلام کی طرف. عرض کے دو دولت مند ملک تھے، عرب فقیر ہی فقیر تھے، تو عرب سے مراد حجاز وغیرہ نا، کیونکہ عراق تو وہی ایران کے ماتحت تھا، شام روم کے ماتحت تھا، مصر شام وغیرہ. تو جب سرمایہ آیا، سرمایہ کے بھی اپنا منفی اثر ہے، ناپاک برتن میں اگر پانی ڈالیں گے وہ بھی نجیس ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، انسان سرکش ہو جاتا ہے، طاغی ہو جاتا ہے، کس کے؟ خدا کے مقابل میں طاغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے. ان رآہ استغنا، جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، مستغنی دیکھتا ہے. مستغنی کون اپنے آپ کو دیکھتا ہے؟ جس کے ایمان کمزور ہے، کہ سمجھتا ہے یہ مال میرا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، اپنے کو خدا سمجھنے لگتا ہے. انسان جب تک محتاج ہے تب تک اپنی کمزوری کے احساس کرتے ہیں، مثلا بیماری کے دنوں میں اپنی کمزوری کے احساس ہوتا ہے. تو اگر پیسہ والا ہو جائے تو طاغی ہو جاتا ہے. اب پیسہ والا کب؟ ان رآہ استغنا، جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے. اب اس کا عقیدہ صحیح اگر ہو تو یہ منفی اثر نہیں ہوگا، سمجھتا ہے یہ مال خدا نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اپنی زندگی میں استفادہ کروں، محبت خدا بڑھ جائے گی، تکبر میں اضافہ نہیں ہوگا، حب خدا میں اضافہ ہوگا. آپ حضرت سلیمان اور قارون کے فرق کو دیکھیے. حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت ملی، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے پروردگار کے فضل و کرم ہے. لیبلونی، یہ بھی آزمانے کے لیے دیا ہے. اشکر ام اکفر، اس نعمت کا شکر ادا کروں گا یا اس نعمت کی نسبت میں کفران اختیار کروں. نعمت کی وجہ سے مغرور نہیں ہوئے، لیکن قارون جب حضرت موسیٰ نے کہا حق خدا دے دو، کہا انما اوتی تو علی علم، یہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، اپنے علم سے میں نے حاصل کیا ہے، مغرور ہو گیا. تو لیکن آدمی دو قسم کے، اس لیے قرآن نے بھی شرط کی ان رآہ استغنا، جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. لیکن عام طور پر انسانوں میں یہ کمزوری موجود ہے. عام طور پر آپ خود دیکھیے، خدا نہ خواستہ یا خدا خواستہ کیا کہوں، آپ کے کوئی عزیز ہے، اس کو ایک ارب روپے مل جائے. مجھے نہیں معلوم ایک ارب کی کتنی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن میرے خیال میں ایک عرب کی بڑی اہمیت ہے، خود میرے پاس بھی اہمیت ہے. ایک عرب مل جائے تو وہ کل سے بات کرے گا نہیں کرے گا، آپ گھر جائیں گے کہیں گے نہیں ہیں، بالکل بدل جاتا ہے. عام طور پر انسانوں میں یہ کمزوری موجود ہے. تو جب فتوحات ہوئے، کثرت کے ساتھ فتوحات ہوئے، سرمایہ کے دریا بہنے لگا، اس کے منفی اثرات مسلمانوں پر ہونے لگا. تربیت کا انتظام نہیں تھا، ایک اہم وجہ یہ بھی تھا، پیغمبر خدا کی سیرت بھی یہاں نہیں تھی. پیغمبر خدا کے زمانے میں چند چھوٹے شہر، عرب کے چھوٹے شہر فتح ہوئے، ان کی تربیت پیغمبر نے کس طرح سے کی وہ نمونہ تھا. لیکن ابھی دو سپر طاقتیں فتح ہو گئی، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا، ایسی تربیت حکمرانوں کی بھی ایسی تربیت نہیں تھی. شہید صدر مولا امیر المومنین کی جو خصوصی توجہ تھا پیغمبر کی طرف سے، عالم اسلام کے کتابوں سے، مستند کتابوں سے روایات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں پیغمبر نے علی کی تربیت کی تھی رہبری کے لیے، دوسروں کی تربیت کی تھی امت بننے کے لیے. اب وہ آ کر رہبر بن گئے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس حوالے سے تربیت ہی نہیں ہوئی. میں نے غالباً کل مثال دی تھی، ایک کلاس چند دن پہلے، ایک سکول میں 10 کلاس ہو، ایک کلاس کیا ہے؟ کہیں گے سب سے اعلیٰ کلاس. کیوں سب سے اعلیٰ ہے؟ 90 نمبر اوسط نمبر ہے، اسی بنا پر سب سے اعلیٰ کلاس ہے. لیکن 10 نمبر تو کم ہے نا، بے عیب نہیں ہے، لیکن باقی کی نسبت میں سب سے اعلیٰ ہے. اب اسی کلاس میں کچھ لڑکے بالکل نالائق ہیں، تو ابھی اگر لڑکوں میں سے ایک استاد بن جائے تو یہ کلاس آئندہ سال سب سے بدتر کلاس ہو جائے گی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیونکہ کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ فلسفے میں یہ جملہ موجود ہے. اقبال بھی تو فلسفی ذہنیت کا مالک تھا, لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں, ایسے مشکل جملہ نہیں ہے, ورنہ ہم مشکل جملات بولنے کی وہ عادت نہیں ہے ہمیں. قابل اور فاعل, قبول کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قابل, دینے والے کو فاعل. فرض کہ زمین ہے, زمین زرخیز زمین ہے, قابل ہے سرسبز بننے کی قابلیت ہے اس میں, تو بارش جب ہوتی ہے سرسبز ہو جائے گی. لیکن اگر زمین شورزار زمین ہو تو بارش ہو جائے بھی سرسبز نہیں ہوگی. یہاں پر قابل میں قابلیت کی ضرورت ہے, دینے والے میں دینے کی ضرورت ہے. بارش نہ ہو جائے یہی زرخیز زمین بھی خشک ہو جائے گی. بچے سکول کے, یہ بہترین کلاس ہے, قابل تھے لیکن دینے والا نہیں ہے. ابھی پہلا اچھا استاد تھا, ابھی انہیں شاگردوں کے ساتھ میں سے ایک شاگرد اوپر گیا, تو قابل ہے یہ طالب علم لیکن فعالیت میں کمزوری ہے. دینے والے کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا دیں گے؟ امت مسلمہ کی یہی داستان ہو گئی. پیغمبر کے بعد امت وہی امت تھی, لیکن دینے والا نفس رسول ہونا چاہیے تھا, نفس رسول نہیں تھے. بلکہ دینے والوں میں سے ایک کہتے ہیں, ہمیں کیا معلوم پیغمبر کیا فرماتے تھے. پیغمبر مسجد میں لوگوں کو درس دیتے تھے, ہم بازار میں تجارت کرتے تھے, ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تو عرض یہ ہے, تو زیادہ دولت آنے سے یہ مشکلہ پیدا ہو جاتا, ہم خود اس حقیقت کو دیکھ پاتے ہیں, اور تربیت کی بھی ضرورت ہے. تو فتوحات بغیر تربیت, فتوحات آپ قرآن میں دیکھیے, مکے میں جو مسلمان ہوئے تھے انہیں حکم دیا تھا ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ, اگر مدینہ نہیں آیا تمہارا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اس حد تک سختی کی, کیوں؟ جب تک اسلامی ماحول میں نہیں آئیں گے, پیغمبر کے زیر سرپرستی قرار نہیں پائیں گے, آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. وہ لوگ بھی کافروں کے اتحادی بن گئے, نام کے مسلمان عمل میں کافروں جیسے ہو گئے. تو فتوحات سے بہت ہی نقصان ہوا. کیسے نقصان ہوا؟ یہ جو روم اور ایران تھے یہ ترقی یافتہ ممالک تھے, عربوں سے ان کے پاس علم زیادہ تھا, ٹیکنالوجی بھی زیادہ, علم بھی زیادہ, تو خود بخود مسلمانوں پر اثر کرنے لگا. شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا, مسلمانوں کے آداب و رسومات میں بھی اثر کرنے لگے, اخلاق میں بھی اثر کرنے لگے. بظاہر کلمہ گو بڑھتے گئے, حقیقت میں مسلمان کردار کے لحاظ سے کافروں جیسے ہوتے گئے. مسلمان کردار کے لحاظ سے, افکار کے لحاظ سے کافروں جیسے ہوتے گئے, اگرچہ کلمہ پڑھنے کے لحاظ سے وہ کافر مسلمان ہوتے آئے. بلکہ بنو امیہ کے زمانے میں ایران میں جو لوگ مسلمان, کیونکہ فتوحات کے سلسلہ جاری تھا, مکمل ایران بڑا تھا اس زمانے میں, تو فتوحات کے سلسلے جاری تھا, بہت سے ایرانی مسلمان ہونا چاہتے تھے, خلفائے بنو امیہ اجازت نہیں دیتے تھے, شرط کرتے تھے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ کافی نہیں ہے. سورہ بقرہ یا سورہ انفال وغیرہ کو یاد کرنا, دو تین بڑے سورہ کا نام لیتے تھے, ان کو یاد کرنا پڑے گا, پھر مسلمانی کرنے کی ضرورت ہے, کئی شرطیں ہیں, پھر آپ مسلمان ہو جائیں گے. مسلمان کرنا مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے نا, لیکن بنو امیہ نے, واجبات میں سے ایک واجب ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. لیکن یہ جان بوجھ کر کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان سے جزیہ لینا چاہتا تھا, پیسہ زیادہ ملتا تھا جزیہ کے نام سے. تو اسی لیے کوشش, خلفا کوشش کرتے تھے کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائے. تو اسی لیے اسلامی معاشرہ خراب ہونے کے ایک اہم وجہ پیغمبر کی سیرت سے ہٹ کر فتوحات. تو مسلمان کردار کے لحاظ سے, افکار کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے کافروں جیسے ہونے لگے. کچھ بیچ بیچ میں حضرت عمر کی یہ تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے, کہتے کہ میں چاہوں تو سارے مسلمانوں کو عیسائی بنا سکتا ہوں. کیسا؟ پوچھا پوچھنے والے نے, کہا کہ ان کو جو بیت المال سے پیسے دے رہا ہوں ان کو بند کروں, سب عیسائی ہو جائیں گے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دین و ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے. وہ مسلمان جو اسلام کے نام پر سب کچھ دیتے تھے, ابھی اتنے بدل گئے, پیسے ملنا ختم ہو جائے تو عیسائی ہو جائیں گے. مولا جب اقتدار پر آئے, مولا نے کہا الا ان بلیتکم عادت کیوم بعث رسول اللہ, کیوم بعث رسول اللہ, تمہاری آزمائش دوبارہ عود کر گئی ہے, تمہارے امتحان دوبارہ عود کر گیا ہے. کیسا عود؟ جس دن پیغمبر مبعوث بر رسالت ہوئے اسی جیسے امتحان میں ابھی تم مبتلا ہو, یعنی بالکل کافروں کی طرح ہو گئے ہو. کلمہ پڑھتے ہو, نماز پڑھتے ہو, لیکن روحانی لحاظ بقول اقبال اندر بد لیا ہوا ہے. تو یہی حالت ہے. اور ابو موسیٰ کہتا ہے جب مولا پہنچے کوفہ, ابو موسیٰ مولا کے مخالف ہے معلوم ہے, کہتا ہے کہ علی نے پیغمبر کی نماز کی یاد تازہ کرا دی, یعنی پیغمبر کی نماز کو بھول گئے تھے لوگ. ابھی 20 سال سب پیغمبر 10 میں اور 35 میں علی علیہ السلام, تو 25 سال گزر چکا تھا. حسن بصری اسی زمانے کا آدمی ہے, کہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صرف قبلہ رہ گیا ہے اور کچھ باقی نہیں اسلام کا, اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں. اور انس بن مالک کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان صرف اذان رہ گیا ہے اور کچھ باقی نہیں رہا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انحراف اس وقت اتنے حد تک. علی علیہ السلام ملک اشتر کو جو عہد نامہ لکھا اس میں فرماتے ہیں ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار, یہ دین اسیر ہو گیا, اسیر تھا, اسیر ہو گیا تھا, بید الاشرار, کچھ برے لوگوں کے ہاتھوں میں دین اسیر تھا. مالک سے فرماتے ہیں کیا حالت تھی, اپنی مقصد کے مطابق دین کی تفسیر کرتے تھے, دین کی تشریح کرتے تھے, دین کو استعمال کرتے تھے, آدمی کو قتل کرتے تھے, اس کو حکومت دیتے تھے, اس سے حکومت چھینتے تھے, کسی کی تعریف کسی کا, سب کے معیار دین نہیں تھا, دین کو استعمال کرتے تھے. دین غلط لوگوں کے اعمال کو جائز بنانے کے ایک ذریعہ بنا دیا تھا. دین کیا ہے؟ غلط حکمرانوں کے اعمال کو اسلامی بنانے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا. دیکھو شہادت امام حسین کو جائز قرار دے دین کے نام پر. عمر بن الحجاج جو شریعہ فرات پر 4000 سپاہی کے ساتھ موکل تھا, وہ جب حملہ شروع ہوا امام کی طرف تو کہنے لگا اے لوگو حملہ کرو ان باغیوں پر جو اپنے زمانے کے امام کی شان میں بغاوت کی ہے, یعنی حسین باغی ہے, یزید امام ہے. اس حد تک دین کو استعمال, خانہ خدا کو آگ لگائی, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, اصحاب تابعین کا قتل عام ہو, سب دین کے نام پر ہوا ہے. دین ہو, دین کے معرفت نہ ہو, اور دین کو استعمال کریں گے دین کے خلاف, اہداف دین کے خلاف, تو یہ انحطاط پیدا ہوا ہے. اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے, وہی دین کے معرفت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. یہ انحطاط کیسے پیدا ہوا؟ یہ گمراہی اس حد تک کیوں بڑھ گئی؟ ایک یہ ہے کہ نظر جبر پیش ہوا مسلمانوں کے درمیان. انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں, تو اس نظریے کے حوصلہ افزائی کی بنو امیہ نے کہ انسان مجبور ہے, بے بس ہے, جو کچھ کرتا ہے. ابھی بھی مسلمانوں سے پوچھے یہی کہتے ہیں نا, جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے. ہم گویا اس لاٹھی کی طرح ہے جو کسی کو مارتے ہیں, تو لاٹھی کے ہاتھ میں تو کوئی اختیار نہیں ہوتا, مارنے والا ہوتا, تو خدا کراتا ہے, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ قضا و قدر کا یہی معنی لیتے ہیں. انسان آزاد بعد میں, بہت بعد میں, سینکڑوں سال بعد میں کچھ علماء نے کہا بھلے کرنے والا تو سب خدا ہے، لیکن جب خدا کرتا ہے تو انسان کے دل میں بھی بات آتی ہے، دل میں بات آنے سے وہ مجرم کیسے ٹھہرا؟ آپ اس کو سزا دیتے ہیں، کسی کو قتل کرے اس کو سزا دیتے، آپ کہہ رہے قتل کرانے والا کون ہے؟ خدا ہے، تو پھر کیوں سزا دیتے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عقیدے کے نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اس عقیدہ یہ بہت اہم عقیدہ ہے لیکن ابھی بھی غلط فہمیاں بہت ہیں، لیکن آپ کے عقیدے زیر مطالعہ ہے، قضا و قدر کے تین قسم ہیں بہرحال، تو یعنی کوئی بھی کوئی جرم کرے، گناہ کرے، ظلم کرے، اس کی غلطی نہیں ہے، خدا کرا رہا ہے. یزید ظلم کرے، یزید کے باپ ظلم کرے، بصر ابن ارطاط نے اتنا قتل عام کیا شیعوں کا اتنا قتل عام کیا علی کے زمانے میں، کہ ایک آدمی کافر کہلانا پسند کرتا تھا، شیعہ کہلانا پسند نہیں کرتا تھا، اس کے پاس جرأت نہیں تھی، حملہ کر کے بھاگ جاتا تھا کیونکہ لشکر علی پہنچتے تھے. جس طرح سے دہشت گرد اور جو قدیم زمانے میں ہوتے تھے نا، قبائل حملہ کرتے تھے، مال چھینتے تھے مختلف شہروں میں وغیرہ میں، وہی کام کرتا تھا. امیر شام نے کہا تھا مال چھین لو، ان کو کافی تکلیف ہوگی، ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھانا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، سیاست کے اہم اصول میں سے ایک یہی ہے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھانا، اور اس کے لیے جواز ہی پیش کرتے ہیں، چونکہ آپ کا مقصد جائز ہے اسی لیے ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھانا صحیح ہے. بہرحال یہ میکیاولی سیاست ہے اور دنیا میں اسی پر عمل ہو رہا ہے، اور انسانیت اسی لیے مسخ ہو چکا ہے، بندر سے بھی زیادہ مسخ ہو گیا ہے انسان. اگر چشم برزخی سے کوئی دیکھے تو بندر سے بھی بدتر ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا، تو اس نظریے کی بڑی حوصلہ افزائی کی، کوفہ میں جب اہل بیت پہنچے، شام میں جب پہنچے، کہ تو خدا نے ہمیں آپ پر غلبہ دیا، خدا نے ہمیں حکومت دی، تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، عزت خدا نے بخشی، حکومت خدا نے دی ہے، اس نظریے سے ناجائز فائدہ اٹھائے. اور اسی طرح سے مذہب مرجعہ، جب کسی مذہب مرجعہ کا معنی کیا ہے؟ عمل کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ ہو تو کافی ہے نجات کے لیے. اس نظریے کی بڑی حمایت کی، تو لوگ گمراہ ہوتے تھے، غلط کام کرتے تھے. جب جنت ویسے ہی جا سکتے ہیں تو کیوں ہم محنت کر کے جنت جائے؟ جب امیر شام اور عمر آ سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے علی کے ساتھ جنگ کی ہے کیوں؟ کہا کہ قرآن میں کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے، خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی بھی آگے مرتضی عسکری کی کتاب ہے، اس کے اردو ترجمہ بھی ہے، معالم المدرستین، اور میں نے مختلف علماء سے یہ کتابوں میں دیکھا ہے، البتہ وہ خاص طریقے سے یہ پیغامات ان تک پہنچتا ہے، یعنی آسانی سے نہیں، کہ وہابیت کے یہی عقیدہ ہے. کہتے ہیں کیا قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، شرک نہ کرو، شرک کی مغفرت نہیں ہوگی. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَمِيعًا، شرک کے بعد سارے گناہوں کو خدا معاف کرتا ہے. وہ بھی وہی مرجع والا عقیدہ ہے. مشرک مت ہو جائے، کیا عقیدہ ٹھیک ہو تمہارا، عقیدہ میں بھی صرف شرک نہ ہو، باقی جو کرنا چاہتے ہو کرو. تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ باعث بنتا تھا کیا؟ معاشرہ کردار کے لحاظ سے بدترین کردار کا مالک ہو جائے، جنت جانا ہے مشرک مت ہو جاؤ، ٹھیک، باقی سارے گناہان کر سکتے. دیکھو کس طریقے سے فکری لحاظ سے قرآن کے حوالے سے مکاتب فکر بنا کر لوگوں کو انحطاط کی طرف، پستی کی طرف، بد کرداری کی طرف، حیوانیت کی طرف لے جا رہے تھے، اور لے گئے اس حد تک لے گئے کربلا کے، یعنی اتنا برے ہو گئے تھے، اس سے برا ہونے کا شاید امکان بھی نہیں تھا. اب دیکھ کربلا میں کن کو شہید کیا، واحد خاندان رسالت کو، صرف رشتہ دار ہونے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ کردار کے لحاظ سے، حسین کے کردار، شہزادی کے کردار، کمالات کے لحاظ سے ان کے کمالات، آیات و قرآن ان کے حق میں، احادیث ان کے حق میں، ان تمام تر کمالات کے باوجود قتل عام اور اسیری. اور مدینہ میں اصحاب پیغمبر تھے، وہاں پر تواریخ کہتی کہ 1000 کنواری عورتوں سے ناجائز اولاد دنیا میں آیا. یزید نے اپنے لشکر کو مکمل اجازت دی تھی کہ مدینہ میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو. گھوڑے باندھ دیے گئے مسجد نبوی میں، ستونوں تک خون آیا مسجد نبوی کے، اور مکے میں خانہ کعبہ کو آگ لگائی. ابھی کیا کرنے والے تھے کہ یزید مر گیا، ورنہ خدا جانتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کو آگ لگائی اس سے بدتر کیا ہو سکتا تھا. تو اس حد تک مسلمان گئے. جس نے مدینہ میں یہ کردار ادا کیا، مکہ میں یہ کردار ادا کیا، وہ کہتا ہے میں نے کوئی نیک کام کیا ہے تو یہی کام نیک ہے کہ امیر کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے دشمنان امیر کو شکست دی. اس حد تک مسلمانوں کو انحطاط کی طرف روایتیں بھی بنائی گئی. حکومت وقت جتنا برا ہو اس کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے. ان کو حکومت مضبوط کرنے کے لیے، قیام کے سارے راستوں کو روکنے کے لیے ایسا ہٹکنڈے اپنایا. کہتے جماعت مسلمین سے، یہ ساری روایتیں ابھی ان کے معتبر ترین کتابوں میں ہیں، جماعت مسلمین سے ایک بالش کے برابر دور ہونے والا آدمی جاہلیت کا موت، یعنی کفر کا موت مرتا ہے. اب کوئی پیغمبر لے لے، کتنے آدمی پیغمبر کے ساتھ ہے، چند آدمی تھے نا. کوئی بھی قیام کرے، کوئی مصلح قیام کرے، کوئی نبی قیام کرے، کوئی امام قیام کرے، تو پوری قوم تو ساتھ نہیں دیتی ہے. ابتدا میں چند آدمی ساتھ ہوتے ہیں. اب چند آدمی اگر ساتھ ہو گئے وہ جاہلیت کے موت مرنے والا ہو گیا، کافر ہو گیا، تو کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتے ہیں. وہی چند آدمی کو اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باطل ہے. اس طریقے سے روایتیں بنائی گئی، جبکہ جماعت سے جدا ہونے کی جو روایت ہمارے پاس ہے، لیکن جماعت اہل حق یہ قید ہے. جماعت اہل حق، امام کی اطاعت کرنا، امام حق. وہ کہتے امام یعنی حاکم آپ پر جتنے ظلم کرے، آپ کے دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ظلم کرے، آپ کے حقوق چھین لے، اس کی اطاعت کرنا ہے. معروف راوی جو آپ جانتے ہیں اہل کوفہ سے کہتے ہیں کہ اہل کوفہ ان کی مذمت نہ کرنا بنو امیہ کے حاکموں کی، کربلا سے پہلے وہ مر گیا، کہتے ان کی مذمت نہ کرو، ان کی برائیاں بیان مت کرو، پھر آپ کا ثواب کم ہو جائے گا. بات کرنے سے، آپس میں بات کرنے سے بھی روک دیا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. خدا بری باتیں کرنا، دوسروں کے خلاف باتیں کرنا پسند نہیں کرتا ہے، مگر ان کے مظلوم ہوا، اگر ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف بات کرنی ہے، اس کے مظالم کو بیان کرنا ہے، اس کو معاشرے میں رسوا کرنا ہے، اس کو پہچاننے کا موقع دینا ہے. اہل بیت پر ظلم کرنے والوں نے کس پر ظلم کیا؟ انسانیت پر ظلم کیا ہے، دین پر ظلم کیا ہے. ابھی بھی کہتے عزاداری کے منع کی ایک دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ یہ غیبت ہے. خود قرآن نے کہا اگر ظلم ہو گیا تو غیبت کر سکتے آپ. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اور ہم پر ظلم ہوا نہیں ہوا، ہم کو اہل بیت سے محروم کیا ہے، انہوں نے حسین سے انسانیت کو محروم کیا ہے. تو سب سے بڑے مظلوم خود امت ہے، خود اسلام ہے. تو یہ ایام اس لیے دہراتے ہیں تاکہ جس انحراف میں مبتلا ہوئے سابق امت، اسی میں ہم مبتلا نہ ہو جائے. ابھی بھی معاشرے کی وہی حالت ہے. عرض کیا یزید، یزیدوں کی کثرت ہے، حسین حسین نہیں ہے ابھی. ورنہ ان یزیدوں کے مقابل میں قیام کرے تو بالکل کربرا کی طرح شہید کریں گے. راہ حسین, راہ اسلام, راہ حق, راہ حقیقت ہے, یعنی وہی راہ. امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اسے کوئی مقصد حاصل نہیں, امام کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں. امام جو میں نے مثال عرض کیا تھا فاعل کی فاعلیت, امام کی رہبری, قیادت, امامت میں کوئی کمی نہیں ہے. امت تیار نہیں ہے, لینے والے میں صلاحیت نہیں ہے. لینے والے میں صلاحیت نہیں ہے تو دیں گے تو ضائع ہو جائے گا, نتیجہ نہیں ملے گا. بانا امام تھے لیکن نتیجہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملا. آخری امید انسانیت آخری امام ہے, وعدہ خدا آخری امام ہے. تو امت کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ایک یہی اہم ذمہ داری یہی ہے کہ امت کو تیار کرے اس باران رحمت کے لیے, اس نور ہدایت کے لیے جو منتظر ہے کہ کب یہ انسانی معاشرہ تیار ہو جائے گا. پورے معاشرے کی ضرورت نہیں, اتنے لائق لوگ ہو کہ اس عظیم انقلاب میں امام کے ساتھ دے سکے. امام خمینی نے دیکھو ایران میں ثابت کیا کہ لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں. خلاص اس طریقے سے ظاہر امام کا انقلاب عالمی ہے, ایسی شخصیات کی ضرورت ہے جو عالمی طور پر اس ذمہ داری کو قبول کرے. کسی نے امام پنجم سے عرض کے مولا جب امام آئیں گے سارے نعمتیں ہوں گی, فراوانی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو امام نے فرمایا ایسی بات نہیں, اس وقت بھی پسینے گریں گے, خون گریں گے. امام زمانہ جب آئیں گے محنت کرنا پڑے گا, اگر آسانی سے ہوتا تو امام پہلے آ جاتے. کمی کہاں پر ہے؟ ایک دینے والا, ایک لینے والا. لینے والوں میں تیاری نہیں ہے, تیار نہیں لینے کے لیے. ایام محرم ہیں, ایام ایک قسم کے اپنی ذات میں رجوع کرنے کے ایام ہیں. حسین کی سیرت کی طرف دیکھ کر اپنا اصلاح کرنے کا ایام ہیں. حسین نے عظیم ترین قربانیاں پیش کی, ان قربانیوں کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کا ایام ہے. آج میرا دل چاہتا ہے حسین کا شہزادہ علی اصغر کا ذکر کروں. علی اصغر تو شش ماہ شہزادہ ہے, جنگ کے لیے کرامت نہیں ہے, لیکن عرض کہ یہ جنگ صرف اس وقت جیتنے کے لیے نہیں تھا, رہتی دنیا تک جیتنے کے لیے تھا. رہتی دنیا تک جیتنے کی جو جنگ ہے اس میں شہزادہ علی اصغر سپہ سالاروں میں ہے. شہداء کربلا کے درمیان واقعی کربلا میں جس شہید کا سب سے زیادہ اثر ہے, جن شہداء کا سب سے زیادہ اثر ہے, ان میں سے ایک علی اصغر. علی اصغر کی داستان کو کوئی رد نہیں کر سکتا. ابھی چند سال ہوا کہ محرم کے پہلے جمعہ کو علی اصغر کا دن مناتے ہیں. انگلینڈ میں منع کیا چند سال پہلے کی بات ہے, کہا کہ یہ دن مناتے ہیں تو تشدد کا تصور, دہشت گردی کا تصور ملتا ہے. بچے لاتے ہیں سبز کپڑا پہن کر, لیکن اسی شہر میں لندن میں دوسرے ماتمی گروہوں کو قمع مارنے کی اجازت تھی. یہاں سے پتہ چلتا دنیا والے علی اصغر سے کس طرح سے ڈر رہے. فکر علی اصغر. تو عرض یہ ہے, حسین کے عرض کے سب سے بڑے سپہ سالاروں میں سے ایک ہے علی اصغر, اس لیے کہ رہتی دنیا تک کامیابی میں علی اصغر کا بڑا مقام ہے. روایت میں ہے کہ امام حل من ناصر ینصرنا, حل من عذاب بن یذوب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی اہل بیت سے دفاع کرنے والا, خاندان رسالت سے دفاع کرنے والا, آواز دے رہے تھے. یہ آواز بھی علماء فرماتے ہیں جبکہ امام جانتے کوئی آنے والا نہیں ہے، در حقیقت رہتی دنیا تک دعوت دے رہا ہے حسین کہ میری صدائے استنصار بلند ہے، یہ پیغام دے رہے. جب حسین اس طرح سے ندا بلند کرتے ہیں، خیمگاہ سے رونے کی آواز آئی، سیدانیہ رونے لگی. بعید نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے جملہ مظلومیت کی بھی علامت ہے نا، غربت کی علامت ہے، تنہائی کی علامت ہے. علی مرتضیٰ جنگ صفین میں ایک دن کا حل من ناصر ینصرنا، تو 12,000 جوان آئے، 12,000 مجاہد آئے. مولا یہ مظلوموں کے بے قسم کی آواز ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ حکم کریں. تو امام نے ایک لشکر تیار کی ان سے شرطۃ الخمیس کے نام سے، کہ ہر موقع پر وہ تیار ہو جاتے تھے. تو شاید اسی وجہ سے شہزادیاں حرم اہل بیت رونے لگی. جب حسین پلٹ کر خیمے میں آئے، بعض روایت کے مطابق علی اصغر اتنے روئے تھے کہ زمین پر گر گئے، لیکن بعض کے مطابق امام خود نے فرمایا علی اصغر میرا حوالہ کرو. یہاں پر جو معروف روایت ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علی اصغر حسین کے گود میں ہے، علی اصغر کو لے کر میدان کی طرف حسین نکلتے ہیں. گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، تو اس وجہ سے امام نے علی اصغر کے سر پر اپنی عبا ڈالی. دشمنوں نے سوچا شاید حسین قرآن لا رہے. جب نزدیک پہنچے، علی اصغر کو دکھایا، کہا کہ لوگوں اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے ساتھ. یہ شش ماہ طفل شیرخوار کا کوئی جرم نہیں ہو سکتا ہے، کسی قوم کی نگاہ میں یہ مجرم نہیں ہو سکتا ہے. اتنے پیاسے ہیں کہ منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے. مقاتل میں یتلوا کے لفظ سے امام نے فرمایا یتلوا عطشن، پیاس کی وجہ سے منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے. علماء دو معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرغی ہوتی ہے پیاس جب شدید ہو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، پرندہ جب پیاس شدید ہو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. دوسرا مچھلی ہوتی ہے کہ اگر دریا کے باہر گرے تو آپ دیکھتے ہیں کہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب مدینہ میں حضرت ربابہ پہنچی، ایک عورت نے مرغی بریان کر کے لایا ہدیے کے طور پر. مرغی پر نظر پڑتے ہی جناب ربابہ بے غش کر کے گر گئی. شاید علی اصغر کی یہی پیاس یاد آ گئی، ہائے اصغر کہہ کر گر پڑی. حسین نے جب اہل کوفہ کو دعوت دی، تم خود لے جاؤ، تم خود پانی پلاؤ، خطرہ پیدا ہوا یا خطرہ کا احساس کیا کہ شاید لشکر کوفہ میں پھوٹ پڑ سکتا، عمر سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ حسین کی آواز بند کرو. کیا کروں؟ کہا علی اصغر کے حلقوم، علی اصغر کے گلا نظر نہیں آ رہا. اس ملعون نے سے شعبہ تیر تیار کیا، سے شعبہ تیر علی اصغر کے حلقوم کی طرف، علی اصغر کے گلے کی طرف روانہ کیا. فقطعه من الوريد الى الوريد ومن الاذن الى الاذن، علی اصغر کے ایک کان سے دوسری کان تک علی کو ذبح کیا، تیر نہیں لگی، ذبح کے چھوٹے سے گلے کے لیے اتنی بڑی تیر یقیناً ذبح کا کام کرتی. حسین نے علی اصغر کے خون کو اٹھایا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، لیکن آسمان میں یہ جرأت نہیں تھی اس خون مظلوم کو تحمل کرے، زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین نے بھی انکار کیا، حسین مظلوم نے اپنے محاسن شریف پر ملا، علی کو لے کر حسین خیمگاہ کی طرف آئے، ایک شقی گرفتار ہو کر جب مختار کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا کہ کبھی تمہارے دل میں حسین پر رحم آیا، ترس کھایا؟ کہا ہاں ایک موقع پر آیا، جب حسین علی اصغر کو لے کر جا رہے تھے، خیمگاہ کے نزدیک پہنچتے ہیں، چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے، تین مرتبہ حسین نے ایسا کیا، معلوم ہو رہا تھا حسین کو شرم آ رہی تھی کس طرح سے شہزادے کو، پیاسے شہزادے کو خون آلود شکل میں ماں کے حوالے کرے، حسین شہزادے کو خیمہ کے اندر نہیں لے جاتے بلکہ شاہ قبر کھودتے ہیں، قبر کھود کر شہزادہ کو دفن کرتے ہیں، واحد شہید ہے جس کو حسین نے دفن کیا، علماء مقاتل لکھتے شاید اس کے وجہ یہی ہے کہ حسین دیکھ رہے تھے جب اجساد شہدا پر، شہدا کے لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے، شہزادہ علی اصغر کے ننھا سا جسم گھوڑوں کے ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکتا، یا سر شہدا جب تن سے جدا ہوں گے اور سر علی اصغر بالائے نیزہ، حسین تحمل نہیں کر سکتے تھے، لیکن بعض خود اہل کوفہ کے اشقیا کہتے ہیں بعد شہادت حسین ڈھونڈ کر اشقیا نے علی اصغر کی لاش بھی نکالی، علی اصغر کا غم سب سے دل خراش غم تھا اہل بیت کے لیے، روایت میں ہے شام غریبان کے موقع پر جب خیمے میں پانی آیا، حور کی زوجہ نے پانی لایا، خیمے میں پانی آیا تو سب سے چھوٹی حسین کی بیٹی کو دیا، پوچھا کیوں سب سے پہلے مجھے دے رہی، فرمایا گیا کہ آپ سب سے چھوٹی ہے تو پانی لے کر اٹھتے ہیں، کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا سب سے چھوٹا تو علی اصغر ہے، حسین کے دل پر بھی اس غم نے اتنا اثر کیا تھا، جب ظہر یازدہم شہزادی سکینہ گئی حسین کے لاش پر پہنچ کر غش کر کے گر پڑی، عالم غشی میں حسین فرماتے ہوئے سنا، شیعتی مہما شربتم عظما ان فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی وانا السبط الذی من غیر جرم قتلونی وبعد القتل عمدا سحقونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش عاشور کے دن آپ ہوتے، آپ دیکھتے میں اپنے بچے کو پانی پلانے کے لے جا رہا ہوں، لیکن دشمنوں نے پانی کے بجائے میرے اصغر کو خون سے سیرا کیا، الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، خدایا تیرے عظمت کا واسطہ، خدایا شہدائے کربلا کا واسطہ، خدایا اسرائے کربلا کا واسطہ، خدایا وارث حسین منتقم خون حسین امام زمان کا واسطہ، ہمارے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، بانیان مجلس کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، خدایا اہل بیت کے ماننے والوں پر، عزاداروں پر رحم فرما، ان کے مدد فرما، ان کے حفاظت فرما، خدایا آنے والے سالوں میں بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما، خدایا
خدا یا دشمنان مکتب اہل بیت اگر ہدایت کا لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سیستانی اور دین کی خدمت کرنے والے، مؤمنین کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، ملک و وطن کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو، خدایا ان کی مدد فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما، شایان علی کو متحد ہو کر اہل بیت کے اہداف، احکام، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین، خصوصاً ان دنوں میں جو ہمارے برادر سید فوت ہو گئے، ان کے لیے اور اپنے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔